الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا درب محمد وعلى الله اللہ تعالی ہماری اس عبادت اور اس آزادانی کو قبول فرمائے, زمانے کے امام کی قلب کی تسلی اور تشفی کا انتظام ہو سکے, مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ایدان محترم پاسبان اعضا پاکستان کی جانب سے عشرہ محرم الحرام کی تیسری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ جس میں ہمارا عنوان اور موضوع بحث کربلا سے متعلق ہے کہ کربلا اور نصرت امام کے تقاضے, اس لیے کہ یہ انسانی زندگی کا خاصہ ہے, انسانی زندگی کا لازمہ ہے کہ ہر انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور ہر انسان دوسرے انسان سے تعاون ہی کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے, یہاں تک کہ انسان نے اللہ کی حیات کے لیے بھی اس کے ماں باپ کو سہارا قرار دیا, وسیلہ قرار دیا. وہ اللہ جو آدم کو مٹی سے بنا سکتا ہے, وہ اللہ جو عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے, کیا اس اللہ میں یہ طاقت و قدرت نہیں کہ انسان کو بھی مٹی سے خلق کر دے اور کہے کن فیکون؟ لیکن اللہ نے نظام قدرت اس طرح رکھا ہے, انبیاء کی جو تخلیق ہے خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا حضرت آدم علیہ السلام کی, وہ حکمتوں پر مبنی ہے اور ہم انسانوں کی تخلیق اپنی حکمتوں پر مبنی ہے. لہذا اللہ نے اس نظام زندگی کو چلانے کے لیے ایک انسان کی حیات کو ابتدا سے در حقیقت اس کے سامنے لانے کے لیے اس کے ماں باپ کے ذریعے سے اسے وجود بخشا ہے. اس بنا پر لازمہ ہے انسانی زندگی کا کہ ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے, اور اس تعاون کی ضرورت جب ایک عام انسان کو ہے تو اس انسان کامل کو بھی ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی جادوئی طریقے سے, غیر مرئی طریقے سے, غیر محسوس طریقے سے اپنی حکومت کو, اپنے نظام کو, اپنی پیغام کو پہنچائے. نہیں, وہ چونکہ بشری قالب میں آ رہا ہے. قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. توجہ رکھیے گا, بہت سے لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں, بھائی رسول تم جیسا ہے, کیا تم بھی رسول جیسے ہو؟ قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا بشر ہوں, تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں, زندگی کرتا ہوں, شادیاں ہیں, گھر ہے, بازار ہے, آرام ہے, آسائش ہے, نماز ہے, ہر چیز میرے پاس ہے. ولیکن یوحا الیہ, جو چیز مجھے تم سے ممتاز کر رہی ہے, میرے درجے کو بلند کر رہی, وہ یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے. درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. تو ایزان گرامی, لازمہ یہ ہے کہ نبی بھی ہوگا تو اس کو بھی انسانوں کی مدد کی ضرورت پڑے گی, امام بھی ہوگا تو پھر اس کو مدد کی ضرورت پڑے گی. یہ جو بیعت ہے, یہ جو اقرار ولایت ہے, یہ کیا ہے؟ یہ تعاون ہی تو ہے کہ تم اپنے امام سے بیعت کرو, تم امام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اور کہو کہ اے مولا اپنا دین و ایمان تیرے سپرد کیا. یہ ہے بیعت. بیعت کیا ہے؟ جو اس آئے مجیدہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ, کچھ مومنین میں سے کچھ جوان مرد ایسے ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, کچھ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر آگے بڑھ گئے, اپنے قول و میثاق و وعدے کو پورا کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, کچھ وہ ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ کب موقع ملے. توجہ رکھیے گا بھائی, انتظار اسی چیز کا نام ہے. انتظار صرف راہ تکنے کا نام نہیں ہے, انتظار صرف گھڑی دیکھنے کا نام نہیں ہے,
ہے, انتظار صرف دعا کا نام نہیں ہے, انتظار صرف دعا توسل پڑھنے کا نام نہیں ہے, انتظار صرف علم اٹھانے کا نام نہیں ہے, انتظار صرف فرش ادا بچھانے کا نام نہیں ہے, انتظار یہ ہے کہ جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ.
عجل وعجل فرجہم کو بھی اس اپنی صلوات میں شریک کریے. امام زمانہ کی آرزو ہے آپ سے, یوں کہوں کہ امام زمانہ نے التجا کی ہے آپ سے, درخواست کی ہے کہ جب بھی ایک مومن ایک منتظر صلوات بھیجے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل, مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ نَحْبَهُ, کچھ وہ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, کچھ وہ ہیں کہ جو ابھی انتظار کر رہے ہیں. انتظار کیا ہے؟ عمل کا نام ہے, تحرک کا نام ہے, بیداری کا نام ہے عزیزانِ گرامی. اور کل بھی میں نے قول سنایا تھا, آج بھی ڈاکٹر علی شریعتی کا قول سنا تو یہ عظیم مفکر کہتا ہے کہ دو ہی راستے ہیں, توجہ رکھیے گا, دو ہی راستے ہیں, یا حسینی راستہ ہے یا زینبی راستہ ہے. میرے ساتھ ساتھ ہے نہیں, تھوڑا تھوڑا ساتھ اگر ملتا رہے گا. دیکھیے میں ایک ٹیچر ہوں, اور ٹیچر جب کلاس میں ہوتا ہے تو اپنے طالب علموں سے پوچھتا ہے کہ جناب سمجھ میں آیا, تو وہ سر ہلاتے ہیں یا ہاتھ اٹھاتے ہیں یا زبان سے بولتے ہیں, تو کم سے کم تھوڑا سا ساتھ تو دے نا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو ازین گرامی وہ دیکھا دو ہی راستے ہیں, یا حسینی راستہ ہے یا زینبی راستہ ہے, توجہ رکھیے گا. تیسرا راستہ یزیدی راستہ ہے, یا حسین کی طرح وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, جو اپنے وعدے کو پورا کر گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, جو اپنی تکلیف کو اپنی ذمہ داری کو اپنے فریضے کو ادا کر رہے ہیں. کون؟ زینب کبریٰ, جو کارواں سالار ہے. آیات حق کی چھاؤ میں عصمت کا پھول تھیں, آیات حق کی چھاؤ میں عصمت کا پھول تھیں, ارے زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی. تو جناب زینب کیا ہے؟ پیغام رسانی, پیغام پہنچاؤ, اپنی ذمہ داری ادا کرو, جس کو میں نے کہا عزداری ذمہ داری ہے, عزدار ذمہ دار ہوتا ہے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. تو دو ہی راستے, یا حسینی راستہ ہے کہ اپنی ذمہ داری پورا کرو, یا ان شہدا کے پیغام کو آگے پہنچاؤ. عزیزانِ گرامی, آپ اس وقت زینبی راستے پر چل رہے ہیں. امام حسین کی تحریک کو, امام حسین کی عزاداری کو, امام حسین کے میسج کو آپ آگے بڑھانے. جناب زینب نے یہی کام کیا, حضرت سید سجاد نے یہی کام کیا. پابند سلاسل تھے, کوڑے لگتے تھے, تادیانے لگتے تھے, ننگے پیر کانٹوں پہ چلتے تھے, پتھر کھاتے تھے, آگ برسائی جاتی تھی, بھوک و پیاس اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے تھے, لیکن ہائے حسین کہنا نہیں چھوڑتے تھے. ہائے حسین تحریک تھی اس زمانے میں, ہائے حسین یعنی حسین کے پیغام کو. تو آپ اس زمانے میں جو کام کر رہے ہیں, حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کام کر رہے ہیں کہ بی بی آپ نے یہ امانت ہمیں دی ہے اور ہم آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچائیں گے. ہماری گفتگو ہو رہی ہے نصرت امام کے تقاضے, کربلا کے تناظر میں نصرت امام کے تقاضے کیا ہیں عزیزانِ گرامی. کل میں نے وعدہ کیا تھا قرآن سے مزید کچھ آیات کی روشنی میں میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا آپ کی سماعت کے تعلق. مل کے درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. سورہ توبہ میں ارشاد ہوا, وَمَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا عطا کیا تو ہم یقیناً صدقہ بھی دیں گے اور نیک لوگوں میں سے بھی ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ, اللہ کہہ رہے جب ہم نے اپنے فضل کا سوال کیا, اللہ فضل سے ہمیں دے گا, نوازے گا, عطا کرے گا, ہماری تنخواہ بڑھ جائے گی, ہم فلاں کام کریں گے, اللہ نے دے دیا کہ دیکھتے ہیں تم کتنے پانی میں ہو, آیا دو گے یا نہیں دو گے, سچے ہو یا نہیں, سچوں کے ماننے والے ہو گے. جی سچوں کے ماننے والے ہو گے کہ کون سچے؟ جو مباہلہ کے میدان میں آئے تھے, کہ جن کو دیکھ کر نجران کے سپاہی کہتے ہیں
कि देखो देखो मोहम्मद लाएगा किसको, वह इन बाहलना बेकाउ में ही बाहलना, अगर उसने वो इन बाहलना बेकाउ में ही बाहलना, अगर मोहम्मद अपनी कौम के साथ आएगा तो हम उसके साथ मुबाहला करेंगे, वह इन बाहलना बे अचबा ही, और अपने करीबी तरीन लोगों के साथ आएगा तो हम मुबाहला नहीं करेंगे। इसलिए कि इंसान खतरात में अपनों को लेके नहीं जाता, गैरों को लेके जाता है।
رسول اللہ ابن آنا و ابناکم و نسانا و نساکم، کیا کہا؟ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ کچھ لوگ اپنے بیٹوں کو لے آئے، و نسانا و نساکم نہیں کہا بیٹی، توجہ رکھیے گا، اس میں بڑی بحث ہے، میں صرف کہہ کے گزار رہا ہوں کیونکہ موضوع میرا نہیں ہے۔ کہا ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو۔ بہت سے لوگ تمنا کر رہے تھے کہ ہمارا بھی نام آ جائے گا، یہ نہیں کہ رجالنا و رجالکم، ہم اپنے مردوں کو بلائیں، تم اپنے مردوں کو بلاؤ۔ توجہ رکھے گا، یہی ہے فضیلت مولا کائنات کی، یہی ہے فضیلت مولا کائنات کی۔ وانفسنا وانفسکم، دیکھیے میں ایک ہی ہو سکتا ہوں، دو نہیں ہو سکتے، میری کاپی نہیں ہو سکتی، میرے دو پارٹ نہیں ہو سکتے، میں ایک ہی ہو سکتا ہوں نا۔ وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئے، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، تو پتہ چلا کہ علی نفس رسول ہے۔ اس لیے کہ رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، ایک محمد در آمنہ کے گھر میں اترتا ہے، ایک علی بن کر ابو طالب کے گھر میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ خدا نے بھی بڑا دیکھ داکھ کے یہ نور اتارا ہے۔ عزیزان گرامی، آج دنیا ایمان ابو طالب پر بحث کر رہی ہے، بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی موقع پر ایمان ابو طالب پر گفتگو کروں گا۔ عزیزان گرامی، لئن آتینا، اگر اللہ نے ہمیں عطا کیا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، ہم صدقہ بھی دیں گے، خیرات بھی دیں گے، اچھے کام بھی کریں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، اللہ کہہ رہے اب ہم نے چیک کرنے کے لیے کہ آیا دو گے نہیں دو گے، ہم نے تمہیں عطا کر دیا۔ من فضلہ، اس کے بعد کہا بخلوا بہ، بخل کیا، کنجوسی کی، مال کو روک لیا، وتولوا، منہ پھیر لیا، وہم مورزون، اور ان کو یہی کرنا تھا کہ وہ منہ پھیر کر جانے والے تھے۔ پھر خدا کہتا ہے آگے فاعقبہم نفاقا فی قلوبکم، ان کے اس عمل کی بنیاد پر کہ انہوں اللہ سے مانگا تو دے ہم خرچ کریں گے، اللہ نے دے دیا، انہوں نے بخل کیا، کنجوسی کی، مال کو روکا، وتولوا، پیٹھ موڑ لی، گویا اللہ سے دعا ہی نہیں کی تھی، اور وہم مورزون، یہ جملہ حالیہ ہے، یعنی یہ بتا رہا ان کا حال ہی یہی تھا، خدا دیتا یا نہ دیتا، جتنا دیتا وہ منہ موڑنے والے تھے۔ خدا کہتا ہے ہم نے اس عمل کی وجہ سے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی، جو اپنے قول و قرار کو پورا نہ کرے قرآن کی نگاہ میں وہ منافق بن جاتا ہے۔ الی یومن یلقونہ، کب تک کے لیے منافق بن جائیں گے یہ اور ان کے آنے والی نسلیں؟ قرآن کہتا ہے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ قیامت نہیں آتی، جو بھی ان کی سیرت پہ چلے گا وہ بھی بخل کرتے ہوئے اور در حقیقت خدا سے منہ موڑتے ہوئے وہ منافق بن جائے گا۔ کیوں؟ بما احلف اللہ بما وعدوہ، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، جو حلف اٹھایا تھا، جو قسم دی تھی، جو قول و قرار تھا ان کا، عزیزان گرامی، اسے پورا نہیں کیا۔ بما کانوا یکذبون، کیونکہ یہ جھوٹ بولنے والے تھے۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ہمیں معلوم تھا لیکن تمہیں نہیں معلوم تھا، ہم تمہیں بتانا چاہتے تھے کہ تمہارا ایمان کتنے پانی میں ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہاں سے میں ایک منزل تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، عزیزان، نصرت امام کے تقاضے، کہ اگر ہمارے پاس موجود صلاحیت، استعداد، قابلیت، اسکلز، کچھ کرنے کا جذبہ اگر ہم اپنے امام کے لیے استعمال نہ کریں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ نوے امام کی ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جس میں میرا مولا فرماتا ہے، مل کے درود بھیجیے عظمت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور یہی مضمون مختلف آئمہ تحرین سے نقل کیا گیا ہے، تقریباً ملتا جلتا، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم کسی حق کام کے لیے کہ تمہارے پاس گنجائش ہو، وقت ہو، مال ہو، مدد کر سکتے ہو، اور کسی کی مدد نہ کرو مال سے، وقت سے، صلاحیت سے، تو وہی صلاحیت، وہی مال، وہی وقت، وہی سرمایہ باطل کام میں خرچ ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ زبان عصمت سے ادا ہو رہے ہیں جملے، آپ دیکھ لیے گا۔ کہیں کسی کی ماں، کسی کو مال کی ضرورت ہو، کوئی بخل کرے، وقت دے سکتے ہوں دو قدم چل کر اس کی حاجت پوری کریں، نہیں کریں گے۔ سرمایہ، وقت، استعداد، ٹیلی فون کر دیا، ٹیلی فون کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے، کیا ہوگا؟ وہی استعداد، وہی سرمایہ، وہی وقت باطل کام میں خرچ ہوگا۔ یہ قانون خدا ہے، تم دھوکہ دو گے تو میں دھوکہ، من غشہ، جو دھوکہ دے گا وہ دھوکہ کھائے گا۔ عزیزہ نے گرامی توجہ رکھے گا، یہ قانون خدا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودے گا، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودے گا ایک وقت آئے گا خود اس گڑھے میں خود گرے گا۔ یہ قانونی فطرت ہے عزیزہ، اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ تو نصرت امام کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ مانگے کچھ، صلاحیت ہو، استعداد ہو، اسکل ہو، قابلیت ہو، سرمایہ ہو، وقت ہو، اپنے امام کے لیے خرچ نہ کریں، تو پھر ایسی صلاحیت کا، ایسی زندگی کا، ایسے سرمایہ کا جو امام کے کام نہ آئے، کہ جس کے وجود کی برکت سے آج ہماری زندگی زندگی ہے، ہم انسان انسان ہیں، ہم جی رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم فرش ادا پہ آگے بیٹھے ہیں، جس کے وجود کی برکت سے وہ امام جو پردہ غیب میں دیکھ رہا ہے، اس کی توجہ عنایت ہر فرش ادا پر ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ ولا ناسینا لذکرکم، کیسا عجیب امام ہے اللہ اکبر، کتنا رحیم و کریم امام ہے، کتنا شفیق امام ہے۔ السلام علیکہ حین تقنوت، اے مولا آپ پہ سلام جب آپ قنوت پڑھیں، مولا جب تشہد پڑھیں، مولا جب آپ تحلیل کریں، تکبیر کریں، یہ کیا زیارت آل یاسین کے جملے ہیں؟ وہ ہمارا نام لے کے دعا کرتا ہے، انا غیر محملین لمراعاتکم، ہم تمہاری نگہداشت میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرتے۔ کون کہہ رہے؟ امام زمانہ کہہ رہے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ یعنی تمہارا نام لینے میں، تمہاری دعا، تمہاری لیے دعا کرنے میں، ولا ناسینا لذکرکم، تمہارا ذکر فراموش نہیں کرتے۔ جس کے وجود کی برکت سے آج زمین زمین، آسمان آسمان ہے عزیزان گرامی، زمین و آسمان کا جو نظام قائم ہے وہ حجت حق، حجت دوراں کی وجہ سے ہے۔ لہذا اگر اس کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہ ہو، اس کے لیے کچھ تڑپ نہ ہو، تو پھر ایسی زندگی کا فائدہ کیا؟ اس کے نام پہ کھائیں، اس کے وجود کی برکت سے زندگی گزاریں، یہ سانس لے رہے ہیں، سانس آ رہا ہے، سانس جا رہا ہے، عزیزان گرامی، اگر امام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہ ہو، دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ نصرت امام کا تقاضا یہ ہے کربلا کے تناظر میں کہہ کر مجلس میں بیٹھ کر خطیب، ذاکر، عالم، مقرر، اگر آپ کو اور مجھے امام سے قریب نہ کرے تو وہ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے، معذرت کے ساتھ۔ اگر حسین کو گریہ کیا کہ حسین آپ یکتا تو نہ تھے، اور امام وقت کے لیے جذبہ پیدا نہ ہو، ہمت نہ ہو، آرزو نہ ہو، تڑپ نہ ہو، تو پھر کیا فائدہ؟ کل جو میں نے حدیث سنائی تھی وہ آج میں لکھ کر لایا ہوں، اور اس کو ڈھونڈ کے میں نے نکالا تاکہ آپ کے سامنے پیش کروں، جس کو میں نے کل کہا تھا۔ نفسیات کا اصول یہ ہے کہ ماضی کی غلطیوں کا خوف اور پشیمانی و ندامت اگر تمہیں مستقبل کی کامیابی سے روک دے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنی بھی تم ندامت کرو گے، توبہ کرو گے، کچھ بھی کرو گے، وہ فائدہ نہیں دے گی۔ ماضی کے کاموں کا ازالہ اس صورت میں ممکن ہے کہ افسوس کرو، ندامت کرو، اور آگے آنے والی منازل اس کو طے کرو۔ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مولا علی فرماتے ہیں، لا تشغل قلبک الہم بما ہوا فات، اپنے دل کو ماضی میں جو کام نہیں ہوا اس کے ہم و غم میں زیادہ پھنساؤ مت، گرفتار مت کرو۔ ارے جناب ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ماں باپ سرزنش کر رہے ہوتے ہیں بچے کو، اتنی سرزنش کرتے ہیں، اتنا ڈانٹتے ہیں،
کہ بچے کی جو آئندہ امید بھی ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حد سے زیادہ سرزنش جو ہے وہ بھی در حقیقت بغاوت کا سبب بنتی ہے. ایک ہمارے جاننے والے تھے, ان کے بچے کبھی کبھی ہمارے پاس آتے جاتے تھے, یہ مجلس میں آ رہے ہیں تو کبھی ملاقات ہوگی, پتہ چلا کہ والدین نے جو ہے نا وہ تالا لگایا ہوا ہے, جناب موبائل نہیں ملے گا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, بس جو ہے وہ کھیل پہ بھی پابندی, اس پہ بھی پابندی, اس پہ پابندی. میں نے کہا بہت جلد آپ کے بیٹے آپ سے باغی ہو جائیں گے. اس کو جب جہاں جتنا موقع ملے گا پھٹنے کا یہ پھٹ پڑے گا. بچوں میں اعتماد پیدا کیجئے, توجہ رکھیے گا, یہ میرا موضوع نہیں ہے صرف کہہ کے گزر, بچوں میں اعتماد پیدا کیجئے. آپ اعتماد کریں گے دیں گے تو بچہ آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائے گا. لیکن اگر اعتماد نہیں کیا, بیجا قسم کی پابندیاں غیر ضروری در حقیقت اس پہ قدغن لگایا آپ نے, کیا ہوگا؟ بچہ باغی ہو جائے گا, آپ کے سامنے سر جھکا کے آئے گا لیکن باہر کیا کچھ کر کے آ رہا آپ کو نہیں پتہ چلے گا. تو اعتماد دیں گے کریں گے صحیح اصولوں کے مطابق تو پھر اعتماد وہ آپ پہ کرے گا اور آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ لا تشغل قلبك الهم بما هو فات, جو کچھ گزر چکا ہے اس میں قلب کو زیادہ پھنساؤ نہیں. ہاں افسوس کرو, اپنے منفی نکات کو تلاش کرو, دیکھو کہاں غلطی ہوئی ہے, کہاں کس نے کیا غلطی کی, کون سی ذمہ داری ادا نہیں کی. اس کے بعد فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا کہ تمہارا دل الجھ کے رہ گیا ماضی کی غلطیوں میں, ہائے نہیں ہوا, فیل ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, اب نہیں کر سکتا, فیل ہو جاؤں گا, کامیاب نہیں ہو سکتا, انٹرویو میں پاس نہیں ہوں گا. اب مولا علی کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا, فَيُشْغِلُكَ عَنِ الْاِسْتِعْدَادِ بِمَا هُوَ آت, جو آنے والی کامیابی ہے اس کی استعداد و صلاحیت اور اس کی قابلیت بھی تم سے روک لی جائے گی. کون ہے روکنے والا؟ تم خود ہو. تمہارا بیجا قسم کا افسوس. یہ ایک اخلاقی حدیث سے مولا علی کی جو کل کے ضمن میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, ماضی کے کربلا کا کہ مولا نہیں تھے, مدد نہیں کر سکے. میں نے تابوت کا اور علم کا فلسفہ کل آپ کی خدمت پیش کیا تھا, لیکن اگر امام وقت کے لیے تیار نہیں ہے نا اور جذبہ اندر سے پیدا نہیں ہو رہا کہ کچھ کریں. ایک نوجوان کا آج فون آیا میرے پاس, کہنے لگے کہ میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, نماز پڑھنے لگا, زیارت نہیں پڑھتا تھا, زیارت پڑھنے لگا. اس نے پہلے بھی مجھ سے سوال جواب کیے تھے تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ کس طرح مجلس میں جاؤ, مجلس میں بیٹھنے کے کیا آداب ہوتے ہیں, تاکہ اپنے آپ کو تیار کرو, سمجھو کہ کس فرش پہ بیٹھے ہو اور کہاں تمہارا جو ہے وہ اتصال ہو رہا ہے, کہاں سے تم رزق معنوی پا رہے ہو. کیونکہ کھوکرا پار میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رزق معنوی عاشورہ. عاشورہ کا معنوی رزق کیا ہے؟ مادی نہیں, معنوی روحانی رزق کیا ہے؟ ایک روحانی رزق کیا ہے؟ امام حسین پہ گریا. جتنا شکر ادا کریں خدا کا کہ اس نے ہمیں حسین دیا ہے, اس جملے کی گہرائی پہ جا کے سوچی گا زیدانی گرامی, اس نے ہمیں حسین دیا ہے, اور صرف حسین نہیں دیا, حسین پہ گریے کی نعمت ہمیں دی ہے. تو اس نوجوان نے مجھ سے کہا, کہنے لگا پھر ہم کیا کام کریں کہ ہمارے زمانے کا امام خوش ہو سکے. یہی میرا موضوع تھا جو میرے ذہن میں تھا, میں اس کو اس طرف لانا چاہتا. خود وہ نوجوان 20-22 سال کا نوجوان, جو عام نوجوان ہو تو اسی طریقے سے کوئی بہت زیادہ مذہبی اور بہت زیادہ یوں کہوں اسلامی نہیں تھا, نارمل سا نوجوان. میں نے کہا ہاں یہ کام بہت اچھا ہے جو تم سوچ رہے کہ تم اپنے امام کے لیے کیا کام کرو. کوئی ایسا ٹیم ورک, کوئی ایسا گروہی اور اجتماعی کام. مثلا کہہ لیں گے ہم سبیل لگاتے. میں نے کہا بہت اچھا, سبیل لگاتے ہو, جزاک اللہ, سبیل جو ہے وہ لگاؤ اور بسم اللہ کر کے امام زمانہ کا پڑھ کے نام کہو کہ آج جو ہے حضرت علیہ الصغر کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے پانی پلایا جائے گا, آج حضرت سکینہ کے لیے, آج امام زمانہ کی طرف سے, آج امام زمانہ کی والدہ کی طرف سے, آج مثلا کسی شہید کی طرف سے. خود یہ معنویت آئے گی. اور پھر ان نوجوانوں کو جمع کرو, ہفتہ 20 دن 10 دن میں کوئی ایک آدھ, کوئی 10-15 منٹ کی گیدرنگ رکھو جس میں کوئی مولا کا قول سناؤ, تاکہ جذبہ پیدا ہو امام کے لیے کچھ کرنے کے لیے, نصرت امام کا. عزاداری کریں, سر و سینہ پیٹیں, علم اٹھائیں, تابوت اٹھائیں, شبیر زلجنہ کو لے کے آگے چلیں, لیکن اگر امام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہ ہو زیدانی گرامی, تو خدا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں ان میں دو صفات ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, بما کانوا یکذبون, اور جو اللہ سے وعدہ کیا اسے پورا نہیں کرتے. یہ انسان بخل کیوں کرتا ہے؟ کہہ رہے ولما آتاہم من فضلہ بخیلو بھی، انہوں نے بخل کیا، کنجوسی کی، مال روک کے رکھا، جہاں جتنا سرمایہ، وقت، اسکل اور اپنی استعداد دینی چاہیے تو نہیں دی انہوں نے، تو خدا نے کہا اس کی وجہ سے کیا، ہم نے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی، منافقت کی مار مار دی۔ یہ بخل کیوں پیدا ہوتا ہے انسان میں، کنجوسی کیوں پیدا ہوتی ہے انسان میں؟ یہ کنجوسی صرف مال کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ تصور مت کیجئے گا کہ صرف مال نہیں دیں گے تو جناب مثلا ہم بخیل ہوں گے، نہیں، اگر آپ نے کسی کو وقت نہیں دیا آپ بخیل ہیں، آپ سمرت نعوذ باللہ آپ نہیں ہیں، جو انسان مثلا یہ کام کرے، سرمایہ دے سکتا ہے سرمایہ نہ دے، وقت دے سکتا ہے وقت نہ دے، تو وہ بخیل ہے، بخیل ہے یعنی جو تمہیں خرچ کرنا چاہیے تھا وہ جب تک خرچ نہیں کرو گے خدا بھی تمہیں عطا نہیں کرے گا، جس کے بارہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے کہ جتنا دو گے اتنا ہی تم اخذ کرتے چلے جاؤ گے، گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے، جب تک جو پہلی سانس ہے اسے اپنے پھیپڑوں سے خارج نہیں کرو گے نئی سانس بھی اندر نہیں آ سکتی۔ یہ سادہ سا اصول ہے، دینا سیکھو خدا کی راہ میں، دینا سیکھو، خرچ کرنا سیکھو خدا کی راہ میں، یعنی کسی مومن کا آپ نے کوئی کام کر دیا، ٹیلی فون کر دیا، وقت دے دی، سرمایہ دے۔ بخیلو بھی، کیوں انسان بخل کرتا ہے، کیوں انسان کنجوسی کرتا ہے؟ جو کل میں نے عرض کیا تھا، خواہشات نفس پر عمل در حقیقت انسان کیا کرتا ہے، حق سے دور ہو جاتا ہے، ایک خواہش پہ عمل، دوسری خواہش پہ عمل، تیسری خواہش پہ عمل، چوتھی خواہش پہ عمل، آہستہ آہستہ کیا ہے، ایک بڑے حق کام کی مخالفت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ، یہی ہوتا ہے۔ یہ جو ہم کیا نہیں جانتے کہ سگریٹ نوشی مضر صحت ہے، خواہش ہے نا پینے کی کہ دھواں اندر جائے گا، مزہ آئے گا، سر کا درد صحیح ہو جائے گا، یہ جو عادت ہو گئی ہے، یا اس قسم کی جتنی بھی لغویات چیزیں ہیں، پتا ہے لیکن پھر بھی پی رہے ہیں، پھر بھی کر رہے ہیں، بہت سے کاموں کا ہمیں پتا ہے پھر بھی انجام دے رہی ہے، کیا یہ خواہشات نفس ہے؟ جتنا جتنا انسان خواہشات نفس پہ عمل کرتا رہے گا، واقعی کربلا میں جو لوگ میدان کربلا میں موجود تھے امام حسین کے مد مقابل، انہوں نے بخل کیا، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا، توجہ رکھیے گا، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا انہوں نے اس کو دینے سے انکار کیا، لیکن اہل بیت اور ان کے ماننے والے ایسے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں دیا وہ انہیں عطا کرتے رہے، دیتے رہے، بخشتے رہے، کہ گھر میں اگر روٹیاں ہیں اور وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو روٹیاں جب اٹھا کے دے دیتے ہیں، فاطمہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں جب مسکینوں، یتیموں، اسیر کو جاتی ہیں تو خدا کہتا ہے اس کا بدلہ میں دوں گا، وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا یتیما و اسیرا، اے فاطمہ جو کچھ تھا تم نے عطا کر دیا، اب جو میرے پاس ہے وہ تمہاری مدحت و ثنا میں نازل کر رہا ہوں۔ اتنے سخی، اتنے عطا کرنے والے، میدان جنگ میں کسی نے کہا علی سنا ہے تم بڑی سخاوت کرتے ہو، مولا نے کہا ہاں کوشش کرتا ہوں، کہا کہ اپنی تلوار دے دو، میدان جنگ ہے، توجہ رکھے، میدان جنگ ہے، اپنی تلوار دے دو، تلوار دے دی، یہ ہے سخاوت اس حد تک یعنی۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی، شب عروسی جناب زہرا نے اپنا شادی کا جوڑا اٹھا کے خدا کی راہ میں دے دیا، ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور مولا کا آج جو قول سناؤں گا، جو مولا کا ایک مکتوب ہے، لیٹر ہے، وہ ایک قول آپ کے لیے بچا کر رکھا آخر کے لیے میں نے، کہ دینا سیکھو، خدا کی راہ میں خرچ کرنا سیکھو۔ تو کربلا میں جو لوگ تھے وہ بخیل تھے،
اقرار کرنے میں بخیل، اعتراف کرنے میں بخیل، راہ حق کو چننے میں بخیل۔ پتہ تھا بہت سے لوگوں کو حق کہاں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب بیعت کا معاملہ ہوا تو پھر مولا علی نے خلیفہ سے کہا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا غدیر خم کے میدان میں کہ علی کی بیعت کرنا، علی کا ساتھ دینا؟ جانتے تھے، پہچانتے تھے عزیزان گرامی، لیکن کیا بہت سی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ آئندہ آنے والے زمانے میں جو علی کے مد مقابل آئے، جو قرآن نزوے بلند کرتے رہے، جو دوسری جنگوں میں علی کے مد مقابل آئے، سب جانتے تھے، لیکن چونکہ خواہشات نفس ان کو نہیں چھوڑتی تھیں، اس وجہ سے کیا وہ علی کے ساتھ دینے بخل کیا، علی کے ولایت کے اقرار میں بخل کیا۔ اور یہی وجہ ہے حسان بن ثابت نے غدیر خم کے میدان میں جو عظیم شان قصیدہ پڑھا، رسول اللہ نے کہا حسان تم پہ خدا کی رحمت ہو اس وقت تک جب تک تم علی کی ولایت کے ساتھ ساتھ رہو گے۔ بہت سے اصحاب تھے کہ جنہوں نے شروع میں علی کی ولایت کا اقرار کیا، اعلان کیا۔ یہ جو روایات ہمیں ہوتا ہے ارتد الناس الا ثلاثہ، رسول کے بعد لوگ منہ موڑ چکے تھے۔ چند اصحاب تھے جو ولایت پر صرف ثابت قدم تھے۔ تو کربلا میں جو لوگ تھے مادیت دنیا سے محبت کی وجہ سے بخل آیا، اور بخل آہستہ آہستہ کیا ہوا، ان کو اس منزل پہ لے آیا کہ حسین کے مقابلے میں آ گئے، فرزند زہرا کے مقابلے میں آ گئے۔ اور پھر امام نے کہا یہ بخل تمہیں اس منزل پہ لے آیا ہے کہ تمہارے پیٹ حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس حرام لقمے کی وجہ سے میرے کلام کا اثر تم پہ نہیں ہو رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ لقمہ حرام بہت بری چیز ہے عزیزان گرامی۔ انسان ایک وقت بھوکا رہ لے، لیکن اب لقمہ حرام اپنے دسترخوان پہ نہ لائے، اپنی اولاد میں اس لقمہ حرام کو منتقل نہ کرے۔ لقمہ حرام صرف یہ نہیں کہ آپ کی آمدنی حرام ہو، نہیں، بلکہ آپ جو حرام کھا رہے ہیں، خدا نخواستہ شبہ نال چیزیں کھا رہے ہیں، یہ آپ کی اولاد میں منتقل ہوگی۔ آج جو اولاد بگڑی جا رہی ہے، آج جو ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے، دو طرفہ معاملہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ ایک بچے نے مجھ سے کہا کہ جناب ہم سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، والدین اجازت نہیں دے رہے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا غلط بات ہے۔ یہ مثلا اولاد بگڑی جا رہی ہے، یہ ایک بچے نے مجھ سے کہا کہ جناب میری کلاس والوں ہے، مجھے اچھی لگتی، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ شادی کروں۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں، آپ پیغام بھیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ پیغام بھیجیے۔ پیغام بھیجا، والد کو پتہ چلا، والد نے جب اپنی بیٹی کو زدوکوب کرنا شروع کر دیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ بہتر تھا کہ وہ جا کر کسی اور طریقے سے اپنے تعلقات کو روا رکھتے اور آگے بڑھاتے۔ یہ ایک شرعی مؤدبانہ اخلاقی اسلامی تحریبی طریقے سے انہوں نے اپنا پیغام آگے تک پہنچایا۔ تو بعض اوقات والدین کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اولاد کوتاہی کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ خواہشات نفس ہیں انسان کو جو اس قابل نہیں چھوڑتی کہ انسان حق کے لیے قیام کر سکے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بخل کیا، اور جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، نصرت امام کے لیے ضروری ہے کہ اس بخل کو، اس کنجوسی کو کیا کرے، بالائے طاق رکھ دے، دینا سیکھیں۔ کچھ نہیں دے سکتے تو لبوں کو کھول کر مسکرانا سیکھیں۔ یہ مسکرانا، یہ خوش اخلاقی، اس سے پیارا دین کہیں آپ کو ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسن خلقک یخفف اللہ علیک الحساب۔ تم خوش اخلاقی سے پیش آؤ، اللہ روز قیامت کے عذاب میں کمی کر دے گا۔ اس سے خوبصورت دین کوئی اور ملے گا؟ آج آپ یہاں لوگوں سے مسکرا کے ملیں، خوش اخلاقی سے ملیں، البتہ یہ جو ہے وہ محرم سے در حقیقت ہونا چاہیے مسکرانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط معنی لے لیں مولانا کا مسکرانا چاہیے، بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آپ مسکرا کے ملیں، خندہ پہچانی سے ملیں،
یہ کیا ہے؟
یہ کیا ہے؟ بخل کے ضد ہے. یعنی کم سے کم مومن سے ملو، خوش اخلاق سے ملو، سلام کو السلام علیکم، وعلیکم السلام، یا علی مدد، مولا علی مدد. کتنا اچھا ہے کہ سلام بھی کیا، رحمت کی دعا بھی دی، اور پھر مولا علی کا سایہ کرنے کی دعا بھی دی آپ نے ماشاءاللہ سے. کتنا اچھا ہے، خوش اخلاق سے ملے، خندہ پیشانی سے ملے، نہیں سالو کر سکتے مشکل، انشاءاللہ میں دعا کروں گا آپ کے لیے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے لیے. یہ انشاءاللہ جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ، ایک انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ والا ہوتا ہے، اور ایک انشاءاللہ ہم انسانوں والا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی اللہ نے اگر چاہا میں اپنی پوری کوشش کروں گا. ایک ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم اس پہ تعالیٰ لگا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ یعنی اب نہیں آنے والا، بھائی آؤ گے؟ ہاں انشاءاللہ میں آؤں گا، ہاں کوشش کروں گا، یہ کوشش کروں گا، یہ اس کا اتنا منفی لفظ ہو گیا ہمارے یہاں، کوشش کروں گا یعنی یہ نہیں آنے والا، یہی سمجھا جائے نہیں آنے والا. مجلس کا اعلان ہے جناب 7:15 بجے مجلس شروع ہو جائے گی، وہ بانی مجلس کو بھی بتایا کہ نہیں لوگ آئیں گے، یہ شروع ہوگی، وہ یہ جھوٹ جھوٹ کی ضرورت نہیں. آپ کہیں گے جب شروع ہوگی، جب شروع ہوگی، وقت نہ دیں، یا وقت دیں تو پھر وقت پہ شروع کریں مجلس. آج بچے آئے تھے، لیٹ آئے تھے، میں نے ان سے معذرت کی، اس لیے کہ مجھے اس کے فوراً بعد، یعنی مجھے ایک اور ممبر پہ جانا ہوتا ہے مجلس کے لیے، اور شاید اتنا بھی موقع نہیں ملتا کہ کہیں بیٹھ کر میں 2 منٹ سستا رہوں. میں بعض اوقات تو ایسا ہو کہ سیدھے ممبر پہ جاتا ہوں، گاڑی سے اترتا ہوں سیدھے ممبر. خوب انسان بلا انسان ہے، وہ مشین تو نہیں ہے، ذہنی طور پر آمادگی چاہیے تھا اپنے نئے مطالب کو آمادہ کر سکے، قوائے جسمانی کو در حقیقت تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، 2 گھونٹ پانی کو 1 کپ چائے مل جائے انسان. تو اس لیے تاکید کرتا ہوں کہ وقت کی پابندی کریں. یہ جو وقت کی پابندی ہے، جو آپ مسلسل ماشاءاللہ سے مومنین آ رہے ہیں، یہی کام اگر وقت پہ ہونے لگے تو اس کے بعد یہ قبلہ علی رضا صاحب خطاب فرماتے ہیں، اس کے لیے بھی وقت مل جائے گا، ہمیں بھی وقت مل جائے گا، سارے کام منظم ہو جائیں گے. تو یہ جو ہم وقت میں ہاں ٹھیک ہے ہوگا دیکھا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، نہیں، اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کے کوشش کروں گا، میں دعا کروں گا آپ کے لیے، خوش اخلاقی پیش آئیں. لہذا بخل کو چھوڑنا ہوگا عزیزانِ گرامی، اور در حقیقت اس ایام عزاں میں یہ بہترین پریکٹس ہے آپ کے لیے، مشق ہے اس بخل کو دور کرنے کے لیے. آپ امام حسین کے نام پر وقت دے رہے ہیں، توجہ رکھیے کہ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. وقت دے رہے ہیں، صلی علی محمد و آل محمد وعجل. آپ وقت دے رہے ہیں، آفس سے تھکے بھی آتے ہیں پھر بھی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، سرمایہ دے رہے ہیں، جہاں جتنا موقع ملتا ہے مجلس کریں گے، فرشازہ بچھائیں گے، نہیں کر سکتے سبیل میں چندہ دیتے ہیں، پانی پلایا جائے گا، نہیں کر سکتے کسی اور مجلس میں حصہ ڈال دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بخل کی ضد ہے. آپ چاہتے آرام کرتے جائیں، آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، ہیں ایسے لوگ جو آفس سے ڈائریکٹ آتے ہیں اور اس کے بعد پھر عزاداری کر کے جو ہے 11 بجے 12 بجے مثلاً گھر جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آپ امام حسین کی عزاداری میں شریک ہو رہے ہیں. آپ آنسو کو روک سکتے ہیں، لیکن آپ آنسو کا سرمایہ جو ہے وہ مجلس ادا کر سپرد کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جس کو اگر آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں عزیزانِ گرامی، وہ بخل کی ضد ہے. یہ بخل جو ہے بہت بڑی چیز ہے، اور یہی چیز آئندہ آنے والے زمانے میں انسان کی تربیت نقطۂ نگاہ سے عرض کر رہا ہوں، انسان کو امام کے مد مقابل لے آئے گی، مد مقابل لے آئے گی. لہذا دینا سیکھیں، خرچ کرنا سیکھیں، اور اہل بیت کی سیرت یہی ہے. اور یقین رکھیں، یقین رکھیں، یقین رکھیں. شاید مجھ جیسا بے عمل آدمی ہو، شاید آپ کو اتنا یقین نہ ہو، لیکن خود عمل کریں گے تو شاید آپ کو یقین آ جائے اللہ کے وعدے پر، کہ جو کچھ بھی آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ اس سے بہتر انداز سے پلٹ کر آپ کے پاس آئے گا. گزشتہ سالوں میں نے واقعہ سنایا تھا، ایک ہندو تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر اس کی کوئی حاجت تھی، حاجت پوری ہو گئی، منت تھی، وہ ہر امام حسین علیہ السلام کے لیے ہر سال کچھ نہ کچھ رقم دیا کرتا تھا. اس کا جو منشی تھا، جو اس کا پی اے تھا، وہ لکھتا تھا، سیٹ کس کے نام پہ لکھوں، حسین سیٹ کے نام پہ یہ خرچہ لکھو، اچھا ایک سال لکھ دیا اتنے ہزار، اگلے سال کس کے نام پہ لکھوں، حسین سیٹ کے نام پہ لکھو مثلا اتنے ہزار. جب بہت سرمایہ ہو گیا، مبلغ بڑی ہو گئی، رقم بڑھ گئی، کہا یہ حسین سیٹ کون ہے، نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ خاموش، تو اس سے جو کہہ رہا ہوں وہ کر، لکھ۔ اچھا لکھتا۔ ایک دن یہ بہت تھکا ہوا تھا، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں، یہ غیر مسلموں کا واقعہ ہے، ہندو کا واقعہ ہے، جو مسلمان بھی نہیں ہیں، اور جن کے ساتھ اور آپ کی زندگی میں ایسے ہزارہا واقعات آپ کو نظر آ جائیں گے کہ آپ نے امام حسین کی راہ میں دیا، توجہ رکھیے گا، دیا اور وہ آپ کو ملا۔ ایک ہمارے قریب عزیز سے، ان کے گھر میں مجلس ہوتی تھی ہر سال، کوشش کرتے تھے، ایک سال سرمایہ نہیں تھا، کیا کریں، سرمایہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کیسے مجلس خرچ کریں، کیسے مجلس کریں، خرچ کہاں سے لائیں، مال کہاں سے لائیں، ادھار لیں، کیا کریں۔ کہتے ہیں اسی اثنا میں دق الباب ہوا، ایک شخص آیا، توجہ رکھیے گا، یہ ہے حسین کا در۔ کہا کہ یہ فلاں صاحب نے بھجوایا ہے، انہوں نے آپ سے قرض لیا تھا، انہوں نے آپ کو قرض واپس بھجوا دیا۔ گنا تو اتنی ہی رقم تھی جتنی مجلس کے لیے ضرورت تھی، اسے حسین کہتے ہیں۔ بلکہ درود بھیجا عظمت امام حسین علیہ السلام، بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے اپنی زندگی میں، اپنے اطراف میں۔ ایک دن اس کا مالک آیا اور بہت تھکا ہوا تھا، کہنے لگا مجھے نہیں اٹھانا، کوئی بھی آ جائے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، سو گیا۔ جب بالائے خانے میں جا کے سو گیا، کچھ دیر بعد دق الباب ہوا، اس کا پیے گیا منشی، کون ہے؟ کہا کہ حسین سیٹھ۔ اللہ اکبر، اچھا حسین سیٹھ۔ دروازہ کھولے، دیکھا ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس ہے۔ کہا کہ یہ اپنے مالک کو دے دینا۔ کہنا ذرا ایک سیکنڈ رکے، اپنے مالک کو بلا لوں۔ اب یہ بھی کتنے سالوں سے حسین سیٹھ کو نہیں دیکھا تھا، آج حسین سیٹھ آیا ہے، قربان جاؤں تیری معرفت کے حسین۔ اللہ اکبر۔ یہ دوڑ کے اوپر گیا، مالک کو جگایا، کہا کہ حسین سیٹ آیا ہے، وہ بھی ہکا بکا رہ گیا، حسین سیٹ کہاں، کیسے؟ نیچے پہنچا، دیکھا کوئی شخص نہیں ہے، وہاں ایک بریف کیس رکھا ہے۔ آپ یقین کیجئے، جب بریف کیس کھول کر رقم گننی شروع کی، تو اتنی ہی رقم تھی جتنی اس کے دفتر میں لکھی ہوئی تھی، اتنی ہی رقم جو امام حسین کے نام پر۔ امام حسین نے بتایا کہ دیکھو، ہم کسی کا احسان نہیں لیتے۔ اور بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، شاید میں نے یہاں پر یہ کہیں اور سنا ہے، تو اگر تکرار ہو رہی تو معذرت چاہوں گا، اس لیے کہ مجالس کی کثرت کی وجہ سے حافظہ ساتھ نہیں دیتے کہ کون سا واقعہ کہاں سنا ہے۔ مطالب تو یاد ہوتے لیکن واقعہ مجھے یاد نہیں رہتے کہ کہاں سنا ہے۔ بہرحال اگر تکرار ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں، یہیں سے مصائب کا آغاز کرتا ہوں۔ حبیب اللہ مرزا کاشانی نے ایک واقعہ اثر حسینیہ میں لکھا ہے کہ روز قیامت ایک گناہگار نوجوان کو لایا جائے گا، حکم ہو جائے گا لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو، لے کے چلیں گے، اچانک سے در جہنم میں جب پہنچے گا پیچھے دروازے اسے روک دو، روک دیا جائے گا، ایک فرشتہ آئے گا، ایک برتن سے ایک بہت ہی قیمتی موتی نکال کر اس کو دے دے گا۔ قدر جانے عزاداروں اپنی آپ کہاں بیٹھے ہیں، عزاداروں اپنی قدر جانے، دعا کریں کہ خدا گریے کا رزق آپ کو عطا کرے۔ یہ جناب زہرہ نے دعا کی تھی نا، بابا میرے بچے کو کون روئے گا، کہا کہ قوم آئے گی وہ گریہ کریں گے، اس گریے کا فلسفہ ہے۔ کہا یہ موتی ہے تیرا، کیسا موتی ہے، تو کون ہے؟ کہا میں ملک خدا ہوں، فرشتہ ہوں، تیرے یہ وہ آنسو ہیں جب تو مجلس حسین میں روتا تھا تو اللہ ہمیں زمین پہ بھیجتا تھا تاکہ تیرے آنسوؤں کو جمع کر لے اور ہم اسے ایک ظرف میں ڈالتے رہے یہاں تک کہ قیمتی موتی بن گیا۔ کیا کروں؟ جاؤ بازار خدا میں، جا کے اس کی قیمت لگاؤ، یہ شخص لوٹایا جائے گا، اس کو آزادی دے دی جائے گی، جاؤ پہلے قیمت لگاؤ، قیمت لگا کے پھر جہنم میں جائے گا۔ انبیاء کے سامنے، خدا کیا کروں؟ کہا کہ جاؤ انبیاء کے سامنے پیش کرو، شاید قیمت لگائیں، آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، قیمتی دیکھیں گے، ہم اس کی قیمت نہیں لگا سکتے۔ آخر میں سرکار رسالت ماں کی خدمت میں آئے گا، اللہ اکبر، کہے گا سرکار اس کی قیمت لگائی، دیکھیں گے تاکہ میں قیمت نہیں لگا سکتا. ممبر پر علی مرتضیٰ ہیں, جاؤ علی مرتضیٰ کے پاس جاؤ. اللہ اکبر. عزادارو, یہ ہے تمہارا آنسوں کی قدر و قیمت. یہ ایام ہیں, ان میں بخل نہ کرنا, اپنی آوازوں میں گھٹ گھٹ کے مت رونا, آواز بلند کر کے رونا. دعا کی گئی ان آوازوں کے لیے جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے. جناب زینب نے زجہ بلند کیا تھا. زجہ صرف گریے کو نہیں کہتے, زجہ اس گریے کو کہتے ہیں جس میں انسان کی چیخ بلند ہوتی ہے. اللہ اکبر. بس عزادارو, بس میں مصائب کی طرف آ گیا, مولا علی کے پاس آئے گا, کہا کہ جاؤ خود حسین کے سامنے لے کر جاؤ. یہ نوجوان آگے بڑھے گا گناہگار, امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے. امام حسین دیکھیں گے, مسکرائیں گے, کہیں گے اے اللہ میں حسین تجھ سے دعا کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں, اس کو بھی بخش دے, اس کے والدین کو بھی بخش دے. یہ حسین کیا تھا عزدار, یہ گریہ و بکا کے دنے. بس میں نے یہاں سے مصائب کا آغاز کر دیا. ان آنسوؤں سے مدد لو, اپنے گناہوں کو دھو, اپنی فطرت کو پاکیزہ کرو, امام کے لیے دعا کرو. فرش عذاب جو دعا کی جاتی ہے رد نہیں ہوتی. عزیزانی گرامی, آج مسلم کے دو یتیموں کا, مسلم کے دو چھوٹے ننے ننے بچوں کا تذکرہ ہے. گو کہ یہ حسین کے یہ بھتیجے کربلا میں نہیں تھے, لیکن ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے, ان کے بغیر کربلا مکمل نہیں ہوتی. خدا تمہاری آنکھوں کو سوائے غم حسین کے علاوہ کسی اور غم میں گریہ نہ کرے. خدا تمہیں غم حسین کی دولت سے مالا مال کرے. ہاں عزادارو, اگر ہو سکے میری نوجوانوں سے ایک درخواست ہے, اور اگر اس درخواست پہ عمل کرو میرا دل بڑا خوش ہوگا. جب گھر واپس جانا اور اپنے باپ کو دیکھنا تو اس کے ہاتھوں کو چومنا, اور جب اپنی ماں کے پاس جانا اس کے ہاتھوں کو چومنا, ہو سکے تو اس کے پیروں کا بوسہ لے لینا. کہنا اے باپ تیرا شکریہ, تو نے لقمہ حلال کھلا کر حسین کی محبت ہماری رگ و پے میں داخل کی. اے ماں تیرا شکریہ, صد ہزار شکریہ, تو نے حسین کی محبت. جا کے اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا. ہاں عزادارو, پہلے مسلم کے لیے کچھ مصائب پڑھوں گا. مسلم کی عجیب زندگی ہے, جن کا سن 22 سال سے 30 سال کے درمیان تاریخ میں ملتا ہے. جوان سال, کڑیل جوان, حضرت مسلم علیہ السلام. حسین نے کہا جاؤ مسلم گئے, اور اس کے بعد مسلم جس غربت سے شہید ہوئے, اللہ اکبر, جس مومنہ کے گھر میں گئے, ایک دفعہ مومنہ نے دیکھا ایک غریب, ایک مسافر بیٹھا ہے. کہا کہ پانی چاہیے. کہا کہ پیاسا ہوں, پانی لا کے دے دیا. اور اس کے بعد کچھ دیر بعد مومنہ نے دوبارہ دیکھا, کہا کہ تیرا کوئی گھر نہیں ہے, تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ کہا کہ گھر وہ جاتا ہے جس کا گھر ہو, جو اپنے گھر سے بے گھر ہو. کہا کہ تو مسافر ہے. کہا کہ تو کہاں سے آئے؟ کہا مدینے سے آیا ہے. کس نے بھیجا ہے؟ کہا میرے آقا مولا حسین نے بھیجا ہے. حاضر مومنہ نے مولا حسین کا نام سنا, دروازہ کھول دیا. ارے تم مسلم ہو, پہلے کیوں نہیں بچایا؟ کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا. اے مولا آج دین محرم ہو گئی, اگر کوئی غلطی ہو عذاب ہمیں معاف کر دینا مولا. بس ایک دفعہ حجرے میں گئے, عبادت شروع کی. جب بیٹا آیا اور پتا چلا, میں بس چاہتا ہوں تھوڑے سے مصائب حضرت مسلم کے, اور پھر پسران مسلم کے مصائب, بس اسی مجلس تمام. خدا تمہاری ان آنکھوں کو ہمیشہ غم حسین میں بھیگا رکھے. بس عزدار, جب پتا چلا, ایک دفعہ جا کر دار الامان میں خبر کر دی. ایک دفعہ 70 سواروں کا دستہ آیا. جب مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی, سمجھ گئے حملہ ہونے والا ہے. تلوار کو نکالا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ گھر سے قدم باہر نکلا. مومنے نے کہا مسلم کہاں؟ کہا کہ معظمہ باہر جا رہا ہوں, میرے ہوتے ہوئے میرا دل نہیں کرتا تیرے گھر پہ حملہ ہو, یہ ہاشمی نوجوان ہے. اے مسلم ذرا کربلا آ جانا,
قیام کو آگ لگے گی. مسلم لڑے, اس کے بعد جب گرفتار کر کے لے کے چلے, مسلم جتنا جتنا سڑیاں چڑھتے جا رہے تھے, تکبیر کہتے جا رہے تھے, اور جب آخری وقت آیا, وصیت کی, ایک دفعہ رخ کیا, جو مدینے سے, جو مکے سے قافلے کی طرح قافلے آتے تھے, کہا کہ مولا میں نے کہا تھا آ جانا, مگر مولا اب واپس نہ آنا. اللہ اکبر, مولا بھی اس طرف نہ آنا کور رہنے کے قابل نہیں. بس عزادارو مولا کو سلام دیا, گردن کٹی, ارے لاشا نیچے پھینکا گیا, پیروں میں رسی بندی. ایک دفعہ نوباش نوجوانوں کے سپرد کیا جو لاشا مسلم کو گھسیٹتے پھرتے تھے. عزیزان گرامی, جب کوئی مہمان آتا ہے نا تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے. ارے حسین نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ نبی زادیاں آ رہی ہیں, سید زادی آ رہی ہیں. مسلم نے کہا ہوگا بی بی زینب مجھے معاف کرنا, آپ کا استقبال تو نہ کر سکا, لیکن یہ لاشا گھسیٹا جا رہا ہے, ارے چاہوں گا خس و خاشاک کو, پتھروں کو ہٹا دوں تاکہ سکینہ کو چلنے میں آسانی ہو. بس عزیزان گرامی, پسران مسلم کے مختصر مصائب سن لیجیے تاکہ کربلا مکمل ہو جائے. اولاد والو, جن جن کو یہ زیارت نصیب ہوئی ہے, مجھے بھی اسی سال زیارت نصیب ہوئی. جب اصل قبر میں نیچے تہخانے میں پہنچا, میرا کلیجہ پھٹ گیا. ننی ننی قبریں ایک چھوٹے سے حجرے میں, جس میں انسان بیٹھ بھی نہیں سکتا, جھک کے چلنا پڑتا ہے. اللہ اکبر, میں سوچتا رہا ارے مسلم تیرے لال کیسے شہید ہوئے. عزیزان گرامی, حارث نے دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا, تازیانے مارے. ارے کربلا میں بعد میں تازیانے چلے, مسلم کے لال نے تازیانے پہلے کھائے. بس عزیزان گرامی, جب قتل کرنا چاہتا تھا بڑے بھائی کو تو چھوٹا بھائی آ جاتا تھا, جب چھوٹے بھائی کو قتل جاتا تھا بڑا بھائی آ جاتا تھا. ہاں عزادارو, ذبح کرنے کی شرط یہ ہے, آداب یہ ہے, جب کسی کو ذبح کیا جائے تو اس کا ہم جنس جانور موجود نہ ہو. ارے یہ کیسی شقی جلاد تھے, ارے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کے سامنے.